پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر سعدیہ اسد. ہمارا پروگرام نشر ہو رہا ہے ریڈیو پر میڈیم 972 پر پاکستان کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور ہمارے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہے 0800-777-789, اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu اور facebook.com/voaurdu. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر یا ارد گرد کسی گھر میں کوئی ایسا ذہنی مریض ہے جس کے لیے دنیا والے پاگل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مگر جس کا علاج کرانے کے بجائے گھر والوں نے اس کا مرض شرم کی وجہ سے دنیا والوں سے چھپانے کے لیے اسے گھر کے کسی کونے یا گھر کے کسی الگ کمرے میں محدود کر دیا ہے, تو آج کا پروگرام آپ کے لیے اور ان سب کے لیے ہے جو اپنے پیاروں کے ساتھ ایسا غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں, اور ان سب کے لیے ہے جو جسم کی دوسری بیماریوں مثلا دل, شوگر, بلڈ پریشر کو تو باعث شرم نہیں سمجھتے, لیکن دماغ کی کسی بیماری کو قابل شرم بیماری سمجھتے ہیں, جبکہ دماغ بھی جسم کا ایک حصہ بلکہ ایک اہم ترین حصہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر میں کسی فرد کی شدید ذہنی بیماری یا عرف عام میں پاگل پن گھر والوں کے لیے بے انتہا مشکلات لے کر آتا ہے, خاص طور پر جب ان کے ارد گرد کے لوگ اس بیماری کو باعث شرم بھی سمجھتے ہوں اور ان کے پاس اس بیماری سے نمٹنے کے وسائل اور معلومات بھی نہ ہوں اور انہیں اس بیماری کو لوگوں سے چھپانا بھی ہو. کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہوا تھا کچھ عرصہ قبل دو پاکستانی امریکیوں, نیو یارک کے ایک بینکر خسرو کرامت علی اور نیو جرزی میں مقیم ان کی بہن شاہین احمد کو, اس وقت جب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ کراچی میں موجود ان کی ایک بہن اور بھائی شدید ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں یہ بتایا کہ ان کا مکمل طور پر علاج نہ تو پاکستان اور نہ ہی دنیا بھر میں کہیں ممکن ہے. لیکن ان دو پاکستانی امریکیوں نے, جن کے پاس نفسیات کی یا میڈیکل کی کوئی ڈگری نہیں تھی, کیسے کراچی میں شدید ذہنی مریضوں کے لیے جدید ترین ریسرچ پر مبنی بحالی کا ایک مرکز ریکوری ہاؤس قائم کیا, اور کیسے اپنے بہن اور بھائی اور ان جیسے سینکڑوں ذہنی مریضوں کو گھروں کے کونوں اور کمروں سے نکال کر گھر کے مرکزی کمروں تک لانے میں مدد کی. یہ کہانی ان کی ہی زبانی آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ان دونوں پاکستانی امریکیوں کو. آپ ہیں کراچی پاکستان میں ریکوری ہاؤس کے فاؤنڈرز, نیو یارک میں مقیم ایک بینکر خسرو کرامت علی اور نیو جرزی میں مقیم ان کی ہمشیرہ شاہین احمد. دونوں موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم خسرو کرامت علی. بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. اور السلام علیکم شاہین احمد.
السلام علیکم.
بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. اور ہم اپنے سننے والوں سے معذرت خواہ ہیں کہ آج گلے کی خرابی کے باعث آپ کو ہماری آواز میں کچھ کہیں کہیں لڑکھڑاہٹ سی محسوس ہوگی, جس کے لیے ہم پہلے سے معذرت خواہ ہیں, لیکن کوشش کریں گے کہ پروگرام کو آپ کے معیار کے مطابق پیش کر سکیں. خسرو علی صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ایک پروگرام ہم نے آپ سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے کیا تھا ہر دم رواں زندگی میں, اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, بلکہ اس کا ایک فالو اپ پروگرام کہہ سکتے ہیں. تو لیکن کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہانی اس وقت شاید نہ سنی ہو, آج ہم آپ کی زبانی پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا گزری آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی ایک بہن اور ایک بھائی شدید ذہنی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور کیسے گزرا وہ وقت جب آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے.
جی یہ چیز تو ہم پہلے پروگرام میں کور کر چکے ہیں, لیکن جن لوگوں نے سنا نہیں ہے اس کے بارے میں, میرا خیال سے میں کیونکہ سب سے بڑا ہوں, چار پانچ بہن بھائی ہیں, تو مجھ سے چھوٹی جو بہن ہے ان کو اب پیچھے دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ جب وہ 15-16 سال کی تھیں جب سے ان کو ذہنی بیماری تھی, لیکن ہمیں علم نہیں تھا. اور میں 1960s کی بات کر رہا ہوں, تو نہ مجھے علم تھا نہ میرے والدین کو علم تھا, اور میرے والد کا جلدی انتقال بھی ہو گیا. تو اس کے بعد ان کی بیماری جب ہوئی, اس کے میرے خیال سے ہم کو سات آٹھ سال بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ ذہنی بیماری ہے, اور ہم نے ان کو سائیکیٹرسٹ کو دکھایا اور اس کے بعد ہم اس کو لے کے چلے. تو ہم نے ہر طرح سے کوشش کری کہ ان کا علاج کریں, ان کو ولائز بھی لے گئے, ان کو امریکہ بھی لے گئے, ان کو پاکستان کے تمام سائیکیٹرسٹ سے علاج بھی کروایا, لیکن اس وقت بھی جو علاج تھا وہ محدود تھا صرف دوائیوں کے حد تک. اور حالانکہ وہ دوائی کھاتی بھی رہیں, لیکن ان کے کیس میں وہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. تو ہم نے جو کچھ سیکھا اس سے گزرنے میں, کیونکہ ہم لوگوں کی اپنی زندگی بھی تھی, مجھے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی تھی, میری بہن کی شادی ہوئی, شاہین کی میری شادی ہوئی, اولادیں ہوئیں, باقی ہمارے بہن بھائی جو تھے انہوں نے پڑھائیاں کمپلیٹ کری, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تیمارداری کرتے رہے, اور ہم ملک سے باہر بھی رہے. میری والدہ جب تک حیات تھیں انہوں نے ان کا بہت خیال کرا, لیکن ہم آخر میں جو کچھ ہم نے سیکھا ان کی تیمارداری میں ہم اس نتیجے پہ اچھلے کہ ایسا علاج ہے, ممکن ہے, جو اگر اس وقت ہوتا تو شاید ہم ان کو کچھ حد تک صحت یاب کر سکتے. تو اس سوچ کے اندر پھر ہم نے آج سے 10 سال پہلے ریکوری ہاؤس کی فاؤنڈیشن رکھی کراچی کے اندر.
تو اس وقت جب آپ نے یہ فاؤنڈیشن رکھی تو شاہین احمد بھی آپ کے ساتھ تھیں. تو شاہین احمد, آپ اس وقت امریکہ میں تھیں, آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اپنے بھائی کے ساتھ اس ادارے کے قیام کے لیے, جس کے بارے میں حال ہی میں امریکی ماہرین کی ایک ٹیم نے یہ کہا ہے کہ یہ مرکز امریکہ میں قائم کسی بھی بحالی کے مرکز کے معیار پر کام کر رہا ہے؟
یہ میں یہ کہوں گی کہ جب یہ, جیسا کہ یہ میرے بڑے بھائی بھائی جان بتا رہے ہیں گے کہ ہم خود اس وقت اتنے چھوٹے تھے اور کم عمر کے تھے جب, اور ہمیں سمجھ بھی نہیں تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے بہن کے ساتھ. لگ یہ رہا تھا کہ شاید یو نو اسپوائلڈ ہیں, منمانی کرتی ہیں, اس قسم کے سمٹمز تھے جو کہ آدمی اس عمر پہ جب لڑکیاں 15, 16, 17, 18 سال کی ہوتی ہیں, چینجز ہو ہی رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا تھا کسی سے بھی کہ جو ان سمٹمز کے ساتھ ہو. تو کچھ تو یہ ہماری اپنی ناسمجھی تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا, نہ ہی واسطہ پڑا تھا. اور فوری اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں شادی کے فوراً بعد امریکہ آ گئی, تو دوری ہو گئی اور ہم دور سے ہی یہ مسلسل ان کی خیر و عافیت پوچھتے رہتے تھے کہ اب کیا کیا جائے, اب دوائیاں بدلی جائیں, اب نئی دوائی کے بھی ہم ریسرچ میں لگے رہتے تھے, کیونکہ میرے شوہر فزیشن ہیں تو وہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ بھائی شاید کسی اور دوائی سے فائدہ ہو. تو یوں وقت جو ہے وہ کافی گزر گیا اسی تک و دور میں اور اپنی زندگیاں بھی گزارنے میں. مگر جیسے جیسے وقت گزرا تو میں اپنے ٹائم میں والنٹیئر کرنا میں نے شروع کر دیا مختلف ذہنی اداروں میں یہاں پہ, کہ وہاں جا کے دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہاں پہ جو کاؤنٹی اور اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کے بورڈز کے اوپر میں نے والنٹیئر کیا, اور پھر ان اداروں سے واقف ہونا شروع ہوئی کہ ان کے پروگرامز کیسے ہیں. ان کے علاوہ پرائیویٹ اداروں میں بھی جا کے معلومات کرنا شروع کر دی. تو آہستہ 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 کر کے پتہ چلا کہ دوائیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ چیزیں ہیں جو کہ مختلف قسم کی تھراپیز ہیں جس سے ان کی جو سکلز ہیں, جو مہارت ہیں, اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جیسے جیسے ان کی جو سمٹمز ہیں لوگوں کے اور علامات ہیں, جس میں دوائیوں سے بہتری آتی جائے. تو پھر ہم ان سے گفتگو کر کے اور ان کو یہ ان کیا کہتے ہیں انٹروینشنز یا جو نئے نئے قسم کے مداخلات روزانہ ریسرچ کے تھرو نکل رہے ہیں اس سے فرق پڑ رہا ہے. تو اس کو پھر ان کو دیکھ کے کہ بھئی یہ تو اس کے تو علاج ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آتی جا رہی ہے, تو پھر وہ جو مداخلات کے ایکسپرٹس تھے ان کو ڈھونڈنا شروع کرا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اس میں بھی کافی وقت نکل گیا ہمارا, مگر جب تک ان تک پہنچے ہیں اور ان سے ہم نے مدد مانگنا شروع کری ہے, گفتگو کی کہ بھائی پاکستان میں ہماری یہ مشکلات ہیں اور دقتیں ہیں اور کس طرح سے وہ لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں, تو مجھے پتا چلا کہ وہ بہت مدد کرنے کے لیے تیار ملے مجھے لوگ, جس سے ہمارا حوصلہ بہت بڑھا کہ اگر یہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ہمارے لیے دروازے کھلتے جا رہے ہیں اور شاید ہم کو ان کی مدد لے کر کے آگے چلنا چاہیے. تو یہ اس کیا کہنا چاہیے, پروسیس کو سمجھ لیں. کافی وقت لگا لوگوں تک پہنچنے میں, ان سے بات چیت کرنے میں, ان کی مدد مانگنے میں اور ان کو رام کرنے کے لیے. تو میرا ٹائم اس طرح سے سمجھیے, اپنے آپ کو میں نے اس طرح سے تیار کیا.
تو آپ دونوں ماہر نفسیات نہیں تھے, آپ دونوں سائیکیٹرسٹ نہیں تھے, آپ دونوں ڈاکٹرز نہیں تھے, لیکن آپ نے وہ کام کیے جو ماہرین نفسیات کر سکتے تھے, جو سائیکیٹرسٹ کر سکتے تھے, جو ڈاکٹرز کر سکتے تھے, یا طبی شعبے سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی ماہرین کر سکتے تھے. اور اس میں وہ جذبہ شامل تھا جس کے تحت آپ نے کام کیا. خسرو صاحب نے بتایا تھا پروگرام سے پہلے کہ آپ نے اپنی والدہ سے یہ تحریک حاصل کی, جنہوں نے اس بوڑھی عمر میں اپنے جوان بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ اپنے ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی تھی, اور وہ آپ ان کی تکلیف کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ان کا بوجھ کچھ کم ہو. تو بتائیے کہ وہ جذبہ کیا تھا جس نے یہ اتنا بڑا آپ سے کام کروا لیا کہ سینکڑوں آپ کے بہن بھائیوں جیسے مریض جو تھے ان کی بھی صحت یابی کا بندوبست یا ان کی بھی بہتری کا کوئی سامان ہو سکا.
دیکھیں اس میں میں تو یہ کہوں گی کہ ایک تو میری والدہ بہت کم عمر میں بیوہ ہو گئیں, اکیلی تھیں. اس عمر میں انہوں نے پانچ بچوں کو سمجھ لیجئے ان کی تربیت کی, پڑھایا لکھایا, ان کی شادیاں کی, سب کو ٹھکانے لگایا اکیلے. یہ انہوں نے ہم نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, جبکہ انہوں نے میری شادی کر دی, مجھے روانہ کر دیا, بڑے بھائی کی تعلیم مکمل کری, تیسرے بھائی ہیں جو اس وقت لندن میں ہیں ان کی تعلیم مکمل کروائی اور سب کو ٹھکانے لگایا, پھر دو اولادیں جو کہ بیمار تھیں ان کو لے کے بیٹھ گئیں. ان کو یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کتنی اس میں سیکریفائس یہ کری کہ کسی وقت بھی انہوں نے تین جو کہ صحت یاب سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ آؤ اور یہاں پر پاکستان میں بیٹھو اور میری مدد کرو. انہوں نے کہا ان کو, بلکہ انہوں نے مسلسل یہ کہا کہ تم لوگوں کی زندگیوں پہ اثر نہیں پڑے, میں اس کام کو سنبھال لوں گی, میں دیکھ لوں گی. تو یہ ان کی ایک سیکریفائس تھی جو ہم سب کے دلوں میں بیٹھی کہ وہ باوجود اس کے اکیلی ہیں اور ان کی پڑھائی لکھائی کوئی خاص نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو دیکھ لوں گی, سنبھال لوں گی. اور ایک جو بہت بڑی چیز تھی جو جو کہ آج کل میں ساری ماؤں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے کہوں گی کہ انہوں نے کسی بھی موقع پر اپنی زندگی میں اس چیز کو شرم آنے نہیں, لگنے نہیں دی. پہلے دن سے یہ کسی نے کہا نہیں تھا, مگر وہ یہ ضرور سمجھ گئیں کہ یہ بچے فرق ہیں. شاید چاہے ان کو بیماری کا علم تھا یا نہیں تھا, مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور جس جس چیز میں میں شامل ہوں گی یہ میرے ساتھ شامل ہوں گے. انہوں نے کبھی بھی ان کو چھپا کے نہیں رکھا یا لوگوں کے سامنے لانے سے گریز نہیں کیا. یہ وہ چیز ہے جو آج ہم کو کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. ان کے لیے وہ بچے اتنے امپورٹنٹ تھے کہ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ پیکج ڈیل ہے, میں ہوں اور میرے بچے, جہاں میں ہوں وہاں وہ ہیں, ہر چیز میں وہ شامل ہوں گے, جو کہ بہت فائدے مند ایک چیز ہے. بہت ہی فائدے مند ہے کہ اگر آپ چھپا دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے روز مرہ کی جو زندگی کی سرگرمیاں ہوتی ہیں آپ خود ان کو اس سے ہٹا
لیتے ہیں. اچھا تو یہ جب ادارہ قائم ہو گیا تو کیا پھر آپ اپنے بہن اور بھائی کو لے کر اس ادارے میں شفٹ ہوئے یا وہ اپنے گھر میں ہی وہ رہتے رہے اور آپ نے وہ مرکز دوسرے مریضوں کے لیے قائم کر دیا؟
نہیں نہیں بالکل ان کو شفٹ کیا, وہ بلکہ دونوں پہلے مریض اور مریضہ تھیں کہ وہ سب سے پہلے وہ ان کو داخل کرا ہم نے. بالکل.
اچھا تو پھر اب یہ جو کچھ بتائیے کہ یہ ریکوری ہاؤس میں کیسے یہ کام کر رہا ہے, اس میں سٹاف کیسے رکھا, اور اس وقت یہ کس مرحلے میں ہے آپ کا یہ ریکوری ہاؤس؟
اس کو یہ آپ بھائی جان آپ ایڈریس کریں گے؟
جی خسرو صاحب.
جی نہیں ضرور. دیکھیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اور ایک اسپتال بنانے کے لیے کافی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, جگہ کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا. تو یہ ہماری خود قسمتی تھی کہ ہم کراچی گئے ہوئے تھے اور میرے قریبی دوست, ان کا نام آفاق احمد خان ہے, ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے, آپ اس کو استعمال کر لیں اور میں آپ سے کوئی کرایہ چارج نہیں کروں گا. اور میں نے ان سے صرف یہ شرط لگائی کہ بھئی دیکھو 5 سال کے لیے مجھے اپنا گھر دے دو, کیونکہ مجھے یہ بلڈ اپ کرنے کے لیے 5 سال کم سے کم ضرورت پڑے گی. تو یہ ان کی فراغ دلی تھی کہ انہوں نے کہا بالکل یہ تم لے لو اور اس میں کھڑا کرو. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدد تھی, ہمیں گھر مل گیا, کرایہ نہیں دینا پڑا, لوکیشن نہیں کرنی پڑی. پھر ہم ایک سائیکیٹرسٹ تھی جن کو جانتے تھے, ان کو ہم نے کہا کہ آپ آئیے آپ ہمارے ساتھ کام کریے. پھر ہم نے آہستہ آہستہ سٹاف بلڈ اپ کرنا شروع کرا, اور کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا تو ہم نے یہ اس وقت طریقہ بنایا کہ ہم جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اس علاج کو ان سے ایک سبسیڈائز ریٹ ضرور چارج کریں گے تاکہ کوئی ہمارے پاس ایسی آمدنی ہو جو ہم اپنے جو خرچے ہیں ان کو نکال سکیں. تو یہ ایک فائنینشیل ماڈل بن گیا, کیونکہ میں بینکر تھا تو کم سے کم مجھے اتنی زیادہ سمجھ تھی کہ اس کو فائنینشلی ساؤنڈ کیسے بنانا ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کی ڈونیشنز کے اوپر ہم محتاج رہیں. حالانکہ ہم نے جب بھی گئے کسی کے پاس ڈونیشن لینے کے لیے انہوں نے ہمیں کبھی نہ نہیں کرا. تو ایک کمبینیشن کے ساتھ جس میں کچھ ریونیوز ہمیں ان لوگوں سے آتی تھیں جو ہمارے یہاں مریض تھے اور کچھ ڈونیشن سے آتی تھی, ہم نے پھر اتنے پیسے اکٹھا کر لیے کہ ہم نے سٹاف رکھنا شروع کر دیا. لیکن ہمیں جو سب سے بڑی دقت پیش آئی اس کے اندر وہ یہ پیش آئی کہ جو سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن ہے اس کی کوئی تربیت نہیں تھی پاکستان میں, اور اس سمت میں شاہین کے جو کانٹیکٹس بنے ہیں امریکہ میں جو یہاں پہ پچھلے 50 سال سے سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن کر رہے تھے. سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن ایک نیا سبجیکٹ ہے دنیا میں اور وہ امریکہ جیسی جگہ میں بھی صرف 50 سال سے ہے, تو انہوں نے وہاں سے مینولز اور ان کی ایکسپرٹیز اور ان کے ٹرینرز سے رابطہ قائم کیا کہ جو ہم نے سٹاف رکھا, اور جیسے مثلا ماسٹرز ان سائیکالوجی جنہوں نے کی ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی سے یا اور یونیورسٹی سے, ان کو سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن کی تربیت پہنچائی جائے تاکہ ہم ان چیزوں کو پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کریں, کیونکہ جو وہاں پہ تربیت تھی وہ ناکافی تھی اس کام کو کرنے کے لیے, اور یہ ایک بہت ہی اسپیشلائز قسم کی چیز ہے. تو وہ نہ صرف ہم نے سٹاف رکھا بلکہ ان کی تربیت امریکہ سے لے کر آئے, اور جو ان کی لٹریچر ہے اور کتابیں ہیں اور جو مینولز ہیں وہ امریکہ سے لے کر آئے, جو کہ یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ ان امریکن اداروں نے ہمیں مفت دیا, اور ان کے ٹرینر جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ ہمارا بس ٹکٹ کرا دیں, ہم وہاں آ کے تربیت کریں گے, اس میں شاہین سے زیادہ آپ کو بتا سکیں کہ کس طرح سے وہ آئے اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں صرف فیس نہیں چارج کری اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں ایجوکیٹ کرا, اور ایک تربیت یافتہ سٹاف ہم ہمارے لیے مکمل ہو گیا.
تو کتنا اس وقت سٹاف ہے آپ کا, اور کتنا آپ کے پاس گنجائش ہے, کتنے مریضوں کو آپ اپنے اس ریکوری ہاؤس میں اس وقت رکھ رہے ہیں؟
دیکھیے ہمارا ہے کوئی 15 بیڈ کا اسپتال. ہمارے یہاں 2 قسم کے مریض آتے ہیں, ایک تو وہ جو کہ ریزیڈینشیل ہوتے ہیں اور ایک وہ جو کہ صرف ڈے پروگرام یعنی دن کے لیے آتے ہیں. دن کا پروگرام جو ہے وہ 10:00 سے لے کے 4:00 تک ہوتا ہے, جس کے اندر ہم مریضوں کو مشغول رکھتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مقیم ہوں. اور دوسرے قسم کے وہ کلائنٹ ہیں جن کو کچھ عرصے تک مقیم ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد وہ ڈسچارج ہونے کے بعد ڈے پروگرام میں بھی آ سکتے ہیں, اور ڈے پروگرام میں وہ چاہے پانچ دن کے لیے آئیں ہفتے میں, چاہے تین دن کے لیے آئیں, اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. سو ایک وقت میں 15 تو ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ریزیڈینشیل کلائنٹس, اور 10 سے 15 ہو سکتے ہیں ڈے پروگرام کے کلائنٹس. تو کوئی 20-25 لوگ جو ہے ایک وقت میں ہمارے یہاں علاج ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور ہمارا جو ٹوٹل سٹاف ہے وہ 25 سے 26 ہے, جس کے اندر پروفیشنل سٹاف بھی ہے, یعنی سائیکالوجسٹ بھی ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, نرسنگ سٹاف بھی ہے, اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف بھی ہے جس کے اندر اکاؤنٹنٹ ہے اور مینٹیننس والے لوگ ہیں اور کچن سٹاف بھی ہے. ہمارا سارا کھانا جو ہے وہ وہیں بنتا ہے. اس میں ہم نے جو ماحول پیدا کیا ہے وہ ایسا پیدا کیا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں ہوں. وہ اسپتال نہیں ہے بلکہ وہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, تو اس کا پورا ماحول ایسا ہے جیسے کہ آپ گھر میں ہیں, اور کھانا بھی جو ہے وہ ہائیجینک ہوتا ہے, اور ہم نے میڈیکل ڈاکٹر بھی رکھے ہیں جو کہ مینیو پلاننگ میں اور باقی چیزوں میں مدد کرتے ہیں. تو یہ کافی ایک یونیک قسم کا ادارہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں, بعض دفعہ آتے ہیں آغا خان اسپتال سے یا کسی اور اسپتال سے ہو کے آتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تو بہت ہی بری جگہ تھی اس کے نسبتاً, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک اسپتال سے آئے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اسپتال نہیں ہے. تو ریہیبلیٹیشن کے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں دیٹ اٹ از اے ہوم اوے فرام ہوم. لیکن سٹاف جو ہے, حالانکہ صرف 25 ہے, لیکن اگر 25 مریض ہیں تو 25 سٹاف ہے, یعنی جو ریشیو ہے سٹاف کا اور مریضوں کا وہ 1:1 ہے.
تو کتنے عرصے تک ایک مریض,
اتنی ضرورت پڑتی ہے, اتنی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا کہ آپ کو بہت ہی اسپیشلائز اور بہت ہی ویل ٹرینڈ سٹاف کی ضرورت ہے. تو اس قسم کا ادارہ آسان نہیں ہے کھڑا کرنا, اور ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کا کام اب ہم سکسیسفل ہو گئے, ہمیں 9-10 سال لگے ہیں, کافی یونیک ہے پورے پاکستان کے لیے. اور جو ہمارے امریکن کنسلٹنٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس خطے میں ایسا کام نہیں ہو رہا ہے.
بہت خوب. اچھا, تو آپ سے ہماری خسرو علی صاحب آپ سے اور شاہین احمد آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, تو ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام.
اور اب تک تقریباً ہم 1 لاکھ سے زائد آپریشنز کر چکے ہیں. پاکستان میں ہمارے ہر سال تقریباً 38 مقامات پر یہ کیمپس ہوتے ہیں.
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا, میں لائبریری میں کام کرتا تھا, میں نے کنوینئنس اسٹور میں کام کیا, میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا, میں نے صفائیاں بھی کی, جھاڑو بھی دی, اور اس کے ساتھ, اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں, اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں, اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر, میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. پیشکش یاسمین جمیل.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں زندگی میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان میں ذہنی صحت کی بحالی کے ایک مرکز ریکوری ہاؤس کے فاؤنڈرز, دو پاکستانی امریکی بہن بھائی خسرو کرامت علی اور ان کی ہمشیرہ شاہین احمد, نیو یارک سے اور نیو جرسی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں. اور فیس بک پر ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, سرا رہے ہیں. کچھ کے نام ہم اس وقت شامل کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے. ندیم احمد, غلام رسول, حمزہ رزاق, شاہد, شاہد ساحی, جمیل عباسی, زیوار شاہ, سعید, اکمل سحر, سعید وسیم, سجاد, افضل مغل, عثمان افضل بٹ, رفاع اللہ ترین, چک پرویز سلطان, تصدق حسین, حسین اکبر, جہانگیر جانی, ریاض حسین, رحمان احمد, طاہر احمد وزیر, اور بہت سے دوسرے. لیکن ہم سب کے نام پڑھنا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا, لیکن ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر ہیں, اور ٹیلی فون پر بھی ہمیں ہم نے آپ کو فری کال کی سہولت دے رکھی ہے. 0800-777-789 پر آپ مفت کال کر کے ہمارے مہمانوں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں. اور ایک سوال جو فیس بک پر پوسٹ کیا تھا عاشق خاص خیلی نے ریڈیو لسنرز کلب نواب شاہ سے کہ یہ بتائیے خسرو صاحب کہ کیا اس ادارے میں مریض کو ہر علاج کی سہولیات فری دی جاتی ہے؟
جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے تو ہم پیسہ لیتے ہیں, لیکن کوئی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں ڈونر سے اپنے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, اور ہمارا نیت یہی ہے کہ 30% لوگ ایسے ہوں جن کا ہم علاج جو ہے چیریٹیبل بیسس پہ کریں.
تو ایک مریض کے علاج پر کتنا خرچ آ جاتا ہے جو آپ افورڈ کرتے ہیں؟
دیکھیے جو فیس ہیں وہ دو قسم کی ہیں, ایک ریزیڈینشیل جن لوگوں کو وہاں رہنے کی ضرورت ہے ان کے لیے ظاہر زیادہ فیس ہوتی ہے, جو ڈے پروگرام میں آتے ہیں ان کے لیے وہی کافی ہے ان کے لیے کم فیس ہوتی ہے. ریزیڈینشیل فیس جو ہے وہ اب آج کل کے حساب سے کوئی 1.5 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے, لیکن یہ میں نے جیسے کہا کہ سبسیڈائزڈ ہے, اور سبسیڈائز مطلب کمرشل بیسس پہ جو لوگ کمرشل بیسس پہ کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی وہ 4 سے 5 گنا
اس سے زیادہ ہوتا ہے.
زیادہ ہوتا ہے جو لوگ ڈے پروگرام میں آتے ہیں اور 5 دن کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کوئی 50,000 روپے مہینہ ہوتا ہے, جیسے 3 دن کے لیے آتے ہیں تو لگ بھگ 30,000 روپے مہینہ ہوتا ہے, اور سو اس کی ایک ویریڈ وہ ہے. لیکن جو ریزیڈینشیل ہوتے ہیں کہنے کو 1.5 لاکھ ہے, لیکن ان سے 50,000 جو ہے ان کو چارج نہیں کیا جا سکتا ڈے پروگرام کے لیے, کیونکہ وہ ڈے پروگرام میں بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بہت ساری فیس جو ہیں ان کو انکلوڈڈ ہیں اس میں, جس کے اندر سائیکیٹرسٹ کی کوئی فیس نہیں چارج ہوتی ہے, سائیکالوجسٹ کی کوئی فیس نہیں چارج ہوتی ہے, سارا کچھ جو ہے یہ ایک بنڈل.
تو کتنے عرصے ایک مریض آپ کے پاس عام طور پر رہتا ہے؟
3 سے 6 مہینے.
3 سے 6 مہینے کے بعد آپ جب بھیج دیتے ہیں تو کیا وہ واپس آ کر, ہم نے تو یہ بھی سنا بلکہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جب خاص طور پر مینٹل ہاسپٹل سے ٹھیک ہو کر جن کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر ٹھیک ہیں, جب وہ گھر واپس جاتے ہیں تو دوبارہ ان کی حالت ویسی ہی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ کے یہاں سے جو مریض واپس جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے؟
نہیں, دیکھیے جو اور جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ جب اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈسچارج کیا جا جاتا ہے. ہم جو لوگوں کو لیتے ہیں وہ سٹیبل لوگوں کو لیتے ہیں, اور اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر صرف دوائی کے ساتھ علاج نہیں ہوتا, لیکن ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ روز مرہ کی زندگی میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ہوتی ہے. تو ان کو جو ڈے پروگرام ہے اس کے اندر جو تربیت ملتی ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جیسے جب وہ آتے ہیں چاہے وہ سٹیبل بھی ہوں لیکن ان کی ہائیجین جو ہے بہت خراب ہوتی ہے, وہ ہفتوں سے نہائے نہیں ہوتے ہیں, دانت نہیں مانجتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں. تو پہلے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی زندگی میں ایک روٹین لانے کی ضرورت ہے, جس کے اندر وہ کچھ وقت لگ جاتا ہے, لیکن پھر وہ اپنے کپڑے بھی صاف ستھرے کرتے ہیں, نہانا بھی شروع کر دیتے ہیں, وقت پہ ناشتہ کرتے ہیں, وقت پہ کھانا کھاتے ہیں, ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہیں. تو ایک نارمیلٹی جو زندگی میں ہے وہ لانا جو ہے وہ اور اسپتال نہیں کرتے. ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے کہ جو آپ کو نگلیکٹ کیا گیا ہوتا ہے اور آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہوتا ہے اور آپ کو بالکل دو چار نہیں ہے کہ ایک نارمل زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے گول پلاننگ کرتے ہیں. گول پلاننگ کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کا دی جی کیا چاہتا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. تو ہمارے جو ماہر ہیں سائیکالوجسٹ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اگر ان کو کوئی نئی اسکلز دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو اس طرف رجحان دیتے ہیں, اور اگر ان کو مزید پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو انکریج کرتے ہیں کہ کس حد تک وہ پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ سے اپنی پڑھائی جو ان کی ختم ہو گئی ہوتی ہے دوبارہ سے کالج میں جائیں, دوبارہ سے ایگزامز اپنے دیں, یا اگر وہ نوکری کے قابل ہیں تو ان کو نوکری کس طرح سے دلائی جا سکتی ہے. اور وہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ڈسچارج ہونے کے بعد یا وہ اسکول کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں یا وہ نوکری تلاش کر لیتے ہیں اور نوکری شروع کر دیتے ہیں, और ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं जो पहले से नौकरी कर रहे होते हैं लेकिन उनकी नौकरी डिस्टर्ब हो गई होती है क्योंकि उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो गए होते हैं, तो वो हमारे यहाँ से आके दोबारा छुट्टी लेकर आ जाते हैं और दोबारा अपनी नौकरी पे वापस चले जाते हैं या किसी दूसरी। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब यही है कि जिस हद तक वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके उनको उस स्टेज पे ला के तभी हम डिस्चार्ज करते हैं। और इसीलिए 3 से 6 महीने लगते हैं कि ये चीज जो है कोई जादू नहीं है जो कि आप 2 हफ्तों के अंदर या 3 हफ्तों के अंदर कर सकते हैं। ये वो चीज है जिसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो मरीज है उनकी तरफ से बहुत रेजिस्टेंस होती है क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। तो वो सारी चीजें हैं प्यार मोहब्बत से और अपने स्किल्स के साथ उनको उस तरफ ले जाना होता है और उसमें काफी मेहनत लगती है,
मेहनत करनी पड़ती है। तो शाइन बेगम,
मैं एक चीज ऐड करूंगी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इसमें इस की तरबियत का या इलाज का है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, पहले दिन से फैमिली को हमारे साथ मिल करके एज अ पार्टनर काम करना है क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस से हम उनको गुजारेंगे वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट में अपने खानदान के एनवायरनमेंट में जाके वापस फिट हो सकें। तो जब तक फैमिली हमारे साथ मिलके इसको काम नहीं करेगी और वो भी इस चीज को प्रोसेस को समझेंगे नहीं तो फिर वो आगे जाके रिलैप्स होने का बहुत चांस है। तो इसकी ये जो फीस की बात हो रही थी उस फीस में ये भी शामिल है कि फैमिली का हर हफ्ते फैमिली साइको एजुकेशन का एक प्रोग्राम है जिसमें वो शामिल होते हैं जिसकी कोई फीस नहीं हम लेते। उसमें हम उनको सिखाते हैं कि बीमारी क्या चीज है, खास करके अगर उनका फैमिली मेंबर है तो वो किस बीमारी में मुलव्वस है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी आउटकम्स क्या हैं। वो पूरा 2 घंटे का सेशन साइकाट्रिस्ट जो है हमारे वो लेते हैं उनके साथ मिलके और फिर उनको मुख्तलिफ चीजें बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से घर में जब प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, इश्यूज होते हैं, आप हैंडल कैसे करें,
लेकिन
कब आगे बढ़ें, कब पीछे हटें, क्या क्या करते चले जाएं, ताकि वो और हम हमारी टीम मिलकर जब इस चीज को काम करेंगे और जब उनका की बेटी बहन या भाई डिस्चार्ज होके वो घर जाएंगे तो उस चीज को वो जारी रखें ताकि वो जो रिलैप्स की बात आपने की थी कि फिर से वापस वो ना हो सके क्योंकि ये जिंदगी भर का सफर है, ये खत्म नहीं होगा। तो इसको साथ साथ लेके चलना है और हाथ पकड़ के चलाना है उनको।
अच्छा, लेकिन जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए, उनकी मालूमात के लिए आप जरा बताइए कि कैसे किसी को पता लगेगा कि हमारे घर का कोई फर्द जो है वो शदीद ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो चुका है। और ये भी बताइए कि शदीद ज़हनी मर्ज और जो आम ज़हनी अमराज है उनमें क्या फ़र्क है और ये कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज, ज़हनी अमराज हैं जिनका इलाज मुमकिन ही नहीं है।
ज़हनी अमराजों में जो आ जाती हैं चीज़ें वो हैंगी स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, सुना होगा नाम, स्किज़ो अफेक्टिव है, क्लिनिकल डिप्रेशन है जो हमारे यहाँ खास करके पास पाकिस्तान में बेहद फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाती हैंगी जिसको के सारी ज़हनी बीमारियाँ कहते हैं। उसके सिम्टम्स जो हैं उनकी शुरुआत जो है वो होती है टीनेज उम्रों में, 15, 16, 17 साल की उम्र में छोटे छोटे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जिद करना, मनमानी करना, थोड़ी सी उसमें बदतमीजी शामिल होती है, गुस्सा आना, ये चीजें उस स्टेज पे हो रही होती हैं जबकि खुद जिस्मानी तब्दीलियां लड़के और लड़कियों में हो रही होती हैं कि हम उनको बीमारी का हिस्सा समझ के देखते नहीं है, हम सोचते हैं अच्छा जिद कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। वो वक्त निकल जाता है जबकि बीमारी को पकड़ना, जितनी जल्दी आप पकड़ लें उतनी ही बेहतरी उनके लिए हो सकती है, जितनी तेजी से ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना ज्यादा फायदा है। वो हम उसको दरगुजर कर देते हैं उन छोटी छोटी सिम्टम्स को जो कि बीमारी का हिस्सा है। आगे बढ़कर फिर वो ये होता है कि वो खुद से बातें कर रहे हैं, उनको चीजें नजर आ रही हैं, उनको आवाजें सुनाई दे रही हैंगी, इतनी होती है, इतनी वो ज्यादा रियल होती हैं गी कि भाई अगर आप टीवी देख रहे हैं और उनको कुछ टीवी पे नजर आ रहा है और वो ये आपको बताएंगे भी कि आग लग रही है, कोई मुझे मारने आ रहा है, कि वो उसको पलट के उसका जवाब दें, तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। मगर अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, हर बंदे के सिम्टम्स, हर लड़के लड़की के सिम्टम्स बिल्कुल फर्क भी हो सकते हैं। किसी एक बीमारी में दो लोगों के सिम्टम एक नहीं होने की जरूरत है। तो
मैं आपको एक और चीज बताऊं इसके बारे में कि हमारा तजुर्बा क्या है, और हमारे तजुर्बे में हमारे पास जो लोग आते हैं उनको काफी हद तक पता होता है कि उनके लवाकीन जो है वो बीमार हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो 25 साल से बीमार हैं, जो हमारे यहाँ आने से पहले कम से कम 5 या 6 साइकेट्रिस्ट को दिखा चुके हैं, 3 या 4 अस्पतालों में मुख्तलिफ वक्तों में दाखिल रह चुके हैं, कई दफा खुदकशी की कोशिश कर चुके हैं और काफी खराब हालत में होके फिर वहां यहाँ आते हैं, लेकिन उनमें एक जो चीज कमी होती है वो यह है कि इस इलाज में उनका रिहैबिलिटेशन से कभी ताल्लुक नहीं पड़ा। तो ये जो इम्पोर्टेंस है रिकवरी हाउस की वो ये है कि अब एक रिहैबिलिटेशन का इदारा है जो कि नामुकम्मल जो इलाज रहता है, नामुकम्मल इलाज का मतलब है उनका इलाज या सिर्फ दवाइयों से हुआ है, और वो भी इस तरह से हुआ है कि वो दवाई खाते नहीं हैं और वो छोड़ देते हैं दवाई, शायद दवाई से भी उनको काफी फायदा हो लेकिन दवाई अधूरी तौर से खाते हैं, रिलैप्स होता है, खुदकशी की कोशिशें होती हैं, घर में मारपीट होती है, तो उसके बाद वो नामुकम्मल इलाज होता है। तो ये एक ऐसा इदारा है, जब वो लोग यहाँ आते हैं तो ऐसे केसेस को भी हमने रिहैबिलिटेट किया हुआ है, इसमें जरा ज्यादा वक्त लगता है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं, एक तो वो हैं जिन्होंने जितना इलाज अवेलेबल था वो सारा करके हमारे पास आए हैं, और एक ये ऐसे भी लोग आते हैं जिन्होंने कभी इलाज ही नहीं करा और उन्होंने घर पे, जैसे आपने कहा था, घर को बंद कर रखा हुआ है और सारा कुछ कर रखा है, और ये लोग ज्यादा मुश्किल होते हैं, ये लोग ज्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि इतने यूज्ड टू हो गए होते हैं कि वो हम कहते हैं कि अब कौन इनको दाखिल करेगा और कौन ये मुसीबत झेलेगा, तो उनकी तरफ से बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक है उसमें दो किस्म के लोग हैं, पुराने वक्तों के लोग हैं जो कि दाखिले के खिलाफ हैं, और एक नई पौध जो आ रही है वो कहते हैं कि भाई दाखिला जरूरी है, यहाँ एक इदारा है, अब इसको हमें फायदा उठाना चाहिए। हाँ। तो अक्सर हमने ये देखा है कि एक ही फैमिली के अंदर टसल होती है, जहाँ के जो यंगर जनरेशन है वो कहते हैं भाई हमारे भाई या बहन या जो कुछ भी है इसको दाखिले की जरूरत है, और जो माँ बाप हैं वो कहते हैं नहीं,
और उसकी वजह ये कि वो ये बड़ा शर्म की, जैसे हमने शुरू में बात कहा कि वो ये समझते हैं कि ये शर्म की बात है कि घर में कोई आदमी जो है वो पागल है, या दूसरे लफ्जों में पागल कह रहे होते हैं ना उसे, कि हमारे घर का कोई फट पागल और हमने उसे पागल खाने में दाखिल करा दिया, तो बड़ी शर्म।
एक तो ये हिस्सा है, और दूसरा ये हिस्सा है कि वो गिल्टी फील करते हैं, वो गिल्टी फील करते हैं कि जी हमारे होते हुए कोई और क्यों करे जब हम हैं, तो वो सैक्रिफाइस देना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यही एक तरीका है।
और एक वजह ये भी
है, जहाँ औरतें हैं वहाँ वो कहते हैं कि यू नो लड़कियों की तरफ से ज्यादा रेजिस्टेंस होती है कि हम इनको दाखिला कराएं वगैरह वगैरह, तो हर किस्म की रेजिस्टेंस फैमिली की तरफ से भी आती है, जहाँ हालांकि इलाज मौजूद है।
अच्छा, शोएब हसन निहालका ने रोडा खुशाब से आपके लिए एक सवाल लिखा हुआ था कि इनके चचा जहनी मरीज हैं, और वो भी यही है कि बड़े अरसे से इलाज करवा रहे हैं, गोली देते हैं, 81 नामी गोली है, वह असर नहीं कर रही, ना दें तो फिर गरजदार आवाज़ निकालते हैं, बीमार बातें करते हैं, सोते नहीं हैं, तो क्या करें वो, क्या इनका इलाज मुमकिन है आपके सेंटर में? और साथ साथ ये भी बताइए कि सिर्फ आप कराची के लोगों को ही एडमिट करते हैं, कराची से बाहर के लोग भी आपसे रब्ता कर सकते हैं?
नहीं, हमारे पास खासे इंक्वायरीज आती हैं कराची के बाहर से भी, और उसमें बहुत सा ये हो गया कि यंगर जनरेशन जो है वो चली गई है, तो हमारे पास इंक्वायरीज अमेरिका से भी आती हैं, दुबई से भी आती हैं, लाहौर इस्लामाबाद से भी आती हैं, जहाँ पे जो यंगर जनरेशन वो बाहर चली गई है लेकिन उनका जो लवाकीन है वो अभी कराची में मौजूद हैं, और अक्सर उनके बूढ़े वालदैन उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप, हम उनको परसुएड करेंगे आपके पास आए, हम फाइनेंशियली उनकी मदद करेंगे और हमको वैसे भी एडवाइस करेंगे। तो हमारे पास इंक्वायरीज जो हैं वो आती बाहर से हैं, लेकिन होती उन लोगों के लिए हैं जो कि ऑलरेडी कराची में मुकीम हैं। تو کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ان کی فیملی وزٹس ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے کہ ڈسچارج کے بعد وہ ڈے پروگرام میں آیا کریں. سو اس لیے کراچی میں جو مریض ہے اس کا ہونا ضروری ہے.
تو شعیب حسن نیال کا کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آیا وہ آپ کے سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے چچا کے سلسلے میں ریہیب کے حوالے سے؟
بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, اور ہم ہر کیس کو دیکھنے کے بعد ہی مشورہ دے سکتے ہیں.
تو آپ اپنی ویب سائٹ کا لنک بتا دیجیے تاکہ شعیب حسن اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے, اور ہم بھی پروگرام کے بعد آپ کی ویب سائٹ کا اور فیس بک کا لنک اپنے ہردم رواں زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دیں گے. کچھ بتا دیجیے اس وقت.
یہ کیروین آف لائف ٹرسٹ ڈاٹ اورگ ہمارا ویب سائٹ ہے, اور فیس بک پیج بھی ہے اگر وہ فیس بک پہ چلے جائیں, اور ریکوری ہاؤس کے نام سے فیس بک ہے. فیس بک کے اوپر بھی انکوائری کی جا سکتی ہے, علاج کے بارے میں نہیں لیکن کانٹیکٹ کے بارے میں. اور اس وقت میرے پاس ٹیلی فون نمبر نہیں ہے, مگر فیس بک سے وہ اویلیبل ہو جائے گا. شہر شاہین کے پاس نمبر ہو بتا سکتی ہیں, ٹیلی فون نمبر سے کانٹیکٹ کریں
تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابو احمد, نثار الفت چودھری, نذیر احمد, صابر ناز, یاد علی خان, ایاز محمود, سلطان ملانا, سلمان موسانی بھی اس وقت ہمارے ساتھ فیس بک پر ہیں اور آپ کی گفتگو کو سراہ رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور شاہین, اب آپ بتائیے کہ خاص طور پر جو پاکستان میں خواتین میں ذہنی امراض کا ریشو کیا ہے, کیا دیکھا آپ نے
اس میں؟ اسٹیٹسٹک جو ہے وہ پاکستان میں اتنی کلیئر نہیں ہے جو کہ لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ 50 ملین ہیں جو کہ پاکستان میں اس بیماری میں ملوث ہیں. اچھا, اس کا جو ہے گا کہ اس کا ریشیو مختلف جگہوں پہ, ویب سائٹ پہ یا اداروں نے جو ڈالا ہے وہ الگ الگ ریشیوز دیے ہوئے ہیں, مگر اس میں عورتوں کا کافی بڑا ریشیو ہے جو کہ بیماری میں.
تو اس کی وجوہات بھی کچھ سامنے آئیں, کیا ہوتی ہیں
وجوہات؟ دیکھیں, ایک تو اس میں یہ کہ ہیریڈیٹری ہے یہ, جو کہ خاندانوں میں چلتا ہے, جو اور ہم لوگوں میں وہ ایک فیملی ہسٹری جو ہوتی ہے, میڈیکل ہسٹری, اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, نہ ہی اس کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور یہ دوسری بیماریوں سے ہٹ کے نہیں ہے, جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے وہ بھی خاندانی چلتا ہے, ڈائبٹیز جو ہے وہ بھی خاندانی چلتی ہے, کہ اگر آپ کے والدین میں ایک کو ہے یا دو کو ہے تو آپ کے بچوں میں اس کے چانسز آنے کے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے ذہنی بیماریوں کا بھی ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا نظر رکھیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ یا ارد گرد والے جو فیملی ممبرز ہیں اس میں یہ چیز تھی کہ نہیں تھی, تو پھر آپ خود اپنی اگلی نسلوں کے اوپر تھوڑا سا زیادہ دھیان دیکھیں گے جب آپ کو سمپٹمز وغیرہ نظر آئیں کہ بھئی ممکن ہے یہ ہو, تو ہم اس کو دوسری طرح سے بھی دیکھنا شروع کریں. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن 50 ملین کی, نہ صحیح ہو 20-30 ملین بھی اگر ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟
تو کیا پاکستان میں آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ کس حد تک کام کی ضرورت ہے مزید, اور اب کس حد تک ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟
بے تحاشا کام کی ضرورت ہے, بے تحاشا کام کی ضرورت ہے, کام بہت ہونے کی ضرورت ہے, ہو نہیں رہا ہے. اس کو گورنمنٹ کو ایک پرائیورٹی کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے. ابھی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ منسٹری کے نیچے آتا ہے, یہ ایک الگ سے اس کو ایڈریس نہیں ہم کر رہے. ذہنی بیماریوں کو بھی ہم پرائمری بیماریوں میں ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہے. پورے ملک میں آپ کے 400 سائیکیٹرسٹ ہیں, 400 سائیکالوجسٹ ہیں. اب 50 ملین کو کون دیکھے گا؟ 400 سائیکیٹرسٹ پورے ملک کے لیے ہیں. آپ کے 5 ہسپتال ہیں جو کہ ذہنی بیماریوں کو دیکھ سکتے ہیں, کل پانچ ہسپتال ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آؤٹ پیشنٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ کئی کئی دن تک دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو تو ہم کو پرائیورٹی دینے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر سک رہے ہیں؟ ہم اس کے اوپر اویئرنیس جو ہے یا آگاہی کے لیے ہم سیمینارز کرتے رہتے ہیں, کانفرنسز کرتے ہیں. تقریباً ہر مہینے ہم ایک سیمینار کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی بیماری کو لے کے, اور اس کے علامات کو بتانے کے لیے مختلف سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ آ کے لوگوں تک اس کا میسج پہنچائیں.
تو میڈیا میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے خاص طور پر ذہنی امراض کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں اور لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے میں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی فرد ان کے گھر کا کوئی ذہنی مرض میں مبتلا ہو رہا ہے تو فوری طور پر اس کے علاج کی فکر کریں یا اس کو اس طرح سے ہینڈل کریں کہ اس کا مرض بڑھنے نہ پائے اور وہ ایک خاص اسٹیج تک اپنے معمول کی زندگی جو ہے وہ گزار سکے.
میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. ہم کو تعلیمی اداروں میں بڑھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی کن چیزوں کے اوپر نظر رکھی جائے. اس کے مینٹل ایلنس یا ذہنی بیماریوں کے بارے میں اگر آپ اسکولوں سے اور کالجز سے یونیورسٹیز کے اندر اس کو ایجوکیشن دی جائے تو وہ بہت کام آئے گی. اور اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہم کو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا ادارہ ہمارا جو ہے اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں, تو اس میں ہم اگر ہم کو میڈیا کی مدد ملے تو ہم اس کو کافی پھیلا سکتے ہیں اور پھیلا بھی رہے ہیں. ابھی جو ہم نے کانفرنس ایک عدد کی تھی فروری میں, جس میں انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئے تھے ریبلیٹیشن کے, اس کو 450 لوگوں نے اٹینڈ کرا تھا. مگر وہ اب کراچی میں 450 لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ میسج تو ہزاروں میں جانے کی ضرورت ہے.
اور اس کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے مختلف ڈراموں کے ذریعے, مختلف پروگراموں کے ذریعے اس میں آگاہی بڑھانے میں ایک رول کر سکتا ہے. اچھا, آپ نے ایک شاہ فیصل کالونی میں بھی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, کچھ اس کا مختصر تذکرہ کیجیے.
جی, وہ میں نے یہی بتایا تھا کہ یہ جو ہے ریکوری ہاؤس جو ہے, جیسا کہ خسرو صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بھائی 15 بیڈ ہے اور ڈے پروگرام ہے اور اس میں 25 سے 30 روز آنا آپ علاج کر رہے ہیں, مگر وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ بھائی ہر کوئی تو ہم نہیں کھپا سکتے ہیں ریکوری ہاؤس میں. ابھی تو چھوٹا ادارہ ہے, آگے کے پلانز ہیں کہ اس کو ہم نے بڑھانا ہے اور اس کو پھر 50 بیڈ کا کرنا ہے, پھر اور آگے لے جانا ہے. مگر جب تک وہاں تک پہنچیں گے اس وقت تک ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ جو کہ کچی آبادیاں ہیں, اور جیسے کہ ایک جس کو کہ ہم نے اپنایا ہے شاہ فیصل کالونی, ہم خود کیوں نہیں وہاں پہ اپنی ٹیم کو لے جائیں اور ہفتے میں 2 دن ہم خود وہاں پہ اپنا وہ دفتر کھولتے ہیں. ہماری ٹیم جاتی ہے وہاں پہ, مریض کئی سو کی تعداد میں آتے ہیں جن سے گفتگو کی جاتی ہے, ان کے گھر کے حالات, اگر کوئی بیمار ہے اس کے اندر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ کر کے وہ اب سامنے آتے جا رہے ہیں, ہم ان کی ڈائیگنوسس کر رہے ہیں, ہم ان کو مفت میں دوائیاں دے رہے ہیں. اور پھر ان کی جیسے جیسے ان کے سمپٹمز جو ہیں علامات بہتر ہوتی جا رہی ہیں, پھر وہیں پہ ایک یہ اپوا کا پروگرام ہے جس سے ہم نے رابطہ قائم کیا ہے, جس میں سلائی اور کڑھائی اور مختلف قسم کی مہارات جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. پھر ہم ان کا کنیکشن وہاں کرتے ہیں کہ وہ ہنر وہاں پہ جا کے سیکھیں, تاکہ وہ کسی
کوئی اپنا روزگار کا ذریعہ بن سکے. تو کیا ذہنی مریض اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کوئی سکل سیکھ سکے؟
ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے گا کہ جب تک ان کے آپ سمپٹمز جو ہیں علامات جب تک چیک نہیں ہوں گی تو آپ کسی کام میں نہیں لگا سکتے. تو پہلے تو آپ دوائیوں سے سمپٹمز کا علاج کرتے ہیں, جب سمپٹمز کم ہونے لگ جاتے ہیں پھر آپ ان کی, جیسے کہ خسرو صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے اندر کون سے ہنر ہیں جو کہ ابھارنے کی ضرورت ہے.
جس سے
بندے میں کوئی نہ کوئی خوبیاں ہوتی ہیں.
اچھا,
وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جس کو ہم درگزر کرتے چلے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بس چپ کر کے بیٹھ جائیں. ہم کو چپ کر کے نہیں بٹھانا ہے, ہم کو تو ان کو کارآمد بنانا ہے. اور وہ ہم کس کام میں ان کو لگائیں جس میں ان کا شوق بھی ہو, ہنر بھی ہو اور چاہت بھی ہو, تینوں چیزیں ہوں, اس سے مل کر کے ہم اس ڈائریکشن پہ ان کو لے کر
جاتے ہیں. پھر گھر والوں کے تعاون سے اور ارد گرد کے لوگوں کے تعاون سے وہ اپنی زندگی بالکل اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح کوئی ایک شوگر کا مریض جو ہے وہ شوگر سے بچنے کے لیے جو تدابیر کرتا ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. دل کے مرض میں مبتلا مریض جو ہے وہ مختلف جو ڈاکٹرز ان کو ہدایات دیتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے, ان سے بچ کر جو خطرناک باتیں ہوتی ہیں انہیں چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. ہے. اسی طرح ذہنی مریض کو بھی اگر دوائیں دیتی رہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اگر ان کو دوائیں ملتی رہیں اور ان کو مناسب حالات ملتے رہیں تو وہ بھی اسی طرح معاشرے میں خوشبخت زندگی گزار سکتے ہیں جس طرح ایک شوگر کا مریض زندگی گزارتا ہے, جس طرح بلڈ پریشر کا مریض زندگی گزارتا ہے.
دیکھیے یہ بہتر ایگزامپل یہ ہوگا کہ ایک ڈسیبلٹی ہے, جیسے کہ فرض کر لیے کوئی اندھا پیدا ہوا ہے اور وہ اس کی بینائی کبھی نہیں آئے گی, لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکے اگر اس کو ہوپ دی جائے, اگر اس کو موقع دیا جائے, اس کو تربیت دی جائے. تو یعنی ایک بینائی جانا جو ہے وہ ایک سیریس ڈسیبلٹی ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پروڈکٹیو زندگی گزار سکتے ہیں. سو اسی طرح سے یہ بھی ذہنی بیماری جو ہے یہ ایک ڈسیبلٹی ہے جو کہ شاید کبھی اس کا علاج نہیں ہے, لیکن اس کو باوجود اس کے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور بہت لوگ تو بہت ہی زیادہ کر سکتے ہیں اور بہت لوگ تھوڑا کم کر سکتے ہیں,
لیکن انہیں
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ہی ان کو کہیں کہ یہ تو بیکار ہو گیا,
بیکار ہو گیا, گھر کے کونوں میں بند کر دیں ان کو, گھر کے
کونوں میں رکھی جائے. تو امید سب سے بڑی چیز ہے جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں.
اچھا یہ آپ کا جو ادارہ ہے ریہیب میں ڈگری یا ڈپلوما بھی دینے کا کوئی بندوبست کرتا ہے؟
اس میں ہم جو دے رہے ہیں, ہم نے پروگرام شروع کیا ہے جو ایک سال کی ٹریننگ کا پروگرام جو کہ یہاں سے امریکن ٹرینرز دیتے ہیں, اس کی سرٹیفیکیشن ہے جو امریکن ادارہ دیتا ہے پورا ایک سال کی ٹریننگز کے بعد. پھر ان کو وہ ایک سی پی آر پی کہلاتا ہے جو کہ مہارت دیتا ہے ان کو سائیکیاٹرک ریہیبلیٹیشن کی.
اچھا.
جو کہ پاکستان میں یہ فیلڈ نہیں ہے, اب ہم اس فیلڈ کو ابھارنا چاہ رہے ہیں کہ تو اس کی ٹریننگ شروع کر دی ہیں اور اس کی سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے.
اچھا تو اگر کوئی شخص یا کوئی ظاہر ہے کہ کوئی سائیکالوجی کے شعبے کا اسٹوڈنٹ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ اس سلسلے میں آپ کے ادارے سے یہ ڈگری یا تربیت لے سکتا ہے, یہ ڈپلوما لے سکتا ہے اگر وہ رابطہ کرے تو؟
جی وہ ضرور رابطہ کرے, جو اگلا کورس شروع ہوگا تو وہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے. اور پھر جب وہ اگلا کورس شروع ہوگا تو اس میں شامل ہوں گے, تو ہاں وہ پھر اس رستے پہ چل پڑیں گے.
تو اس وقت جو آپ کا ریکوری ہاؤس ہے وہ ایک تربیت یافتہ ورک فورس بنانے کے مرحلے میں ہے, آپ نے پروگرام سے پہلے بتایا تھا. تو کتنی ورک فورس اس وقت آپ تیار کر رہی ہیں اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے, جو اگلے آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 بیڈ کا آپ کا ریکوری ہاؤس جو ہے ایکسپینڈ ہو جائے گا؟
جی ابھی تو ہم نے ٹریننگ میں لوگوں کو انرول کیا تھا, وہ سمجھیے 10 سے 12 لوگ انرول ہوئے تھے جس میں سے ایک دو گر گئے ہیں. اگلا کورس ہوگا اسی طرح سے, اب وہ بڑھا رہے ہیں کہ 10 سے 12 کے بجائے 15 سے 20 ہوں. ہوتے ہوتے کرتے کرتے اسی طرح سے جب وہ سرٹیفکیٹس ملتے جائیں گے ان کو تو ان میں وہ مہارت آتی جائے گی, اور پھر آپ اسی ورک فورس کو ان اداروں میں لگائیں گے. دوسری چیز جو ہم کرتے ہیں, ہمارے پاس انٹرنشپ کا بھی پروگرام ہے ریکوری ہاؤس میں, جو ہمارے ساتھ 3-3 مہینے کی انٹرنشپس کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں یا آکیوپیشنل تھراپسٹ ہیں, تو وہ آ کے ہم ریکوری ہاؤس میں سیکھتے ہیں طریقہ کہ کس طرح سے یہ پروسیس چلتا ہے اور کیا کیا انٹرونشنز استعمال ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے سیکھنے کا کہ کس طرح کریں, اور آگے جا کے پھر وہی انٹرنز ہیں جو واپس آتے ہیں اور ہمارے ہاں نوکریاں کر رہے ہیں.
اچھا
تو یہ بھی ایک ورک فورس بڑھانے کا طریقہ ہے.
اور یہ ورک فورس بھی آپ تربیت آپ نے شروع کر دی ہے, اور ان کو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ سے جو ٹرینر ہیں وہ آتے ہیں اور وہ تربیت دیتے ہیں, جو لیٹسٹ نالج ہے ریہیب کی وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں پاکستان میں ان لوگوں کو جو کہ اس شعبے میں آلریڈی موجود ہیں. بےحد شکریہ شاہین احمد, اور بےحد شکریہ خسرو علی صاحب آپ کا ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. ہر دم رواں زندگی وائس آف امریکہ واشنگٹن کا پروگرام سمیٹنے کا وقت ہو رہا ہے, اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن میں ہمارے مہمان تھے پاکستان میں ذہنی صحت کی بحالی کے ایک مرکز ریکوری ہاؤس کے فاؤنڈرز دو پاکستانی امریکی بہن بھائی خسرو کرامت علی اور ان کی ہمشیرہ شاہین احمد. یہ ادارہ پاکستان میں شدید ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو تربیت یافتہ اسٹاف اور ماہر ڈاکٹروں اور صحت کے دوسرے ماہرین کی مدد سے ان کے ذہنی مرض کی بحالی اور انہیں ایسا محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرتا ہے جس میں وہ اپنی بیماری کے ساتھ زندہ رہنا اور اس سے ہر ممکن حد تک خود سے نمٹنا سیکھتے ہیں اور اپنی باقی زندگی ایک کارآمد شہری کی طرح گزارنے میں مدد فراہم کرتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, ہمارے پروڈیوسر تھے سعد یاسر. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے وائٹ ہاؤس آمد کا دعوت نامہ قبول کرتے ہوئے گزشتہ روز امریکہ پہنچے ہیں۔ کاغذی کارروائی دیکھی جائے تو دونوں ملکوں کی سیاست میں واضح فرق ہے، تاہم دونوں ملکوں کے صدور میں قائم ہونے والے رشتے میں گرم جوشی نظر آ رہی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشتوں کی اس گہرائی پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہا ہے،
The wonderful friendship we have developed over the last year is a testament to the enduring friendship.
گزشتہ ایک سال میں جس قسم کا رشتہ ہم دونوں ملکوں نے آپس میں بنایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوستی دونوں قوموں کو آپس میں جوڑے رکھے گی اور دیر پا ہوگی۔ یہ تھے امریکی صدر کے الفاظ، جن کے جواب میں فرانسیسی صدر نے اپنی رائے یوں دی۔ انہوں نے کہا،
C'est ensemble.
It is together that the United States and France will defeat terrorism. It is together that we will counter the proliferation of
امریکہ اور فرانس متحد ہو کر ہی تشدد کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم متحد ہو کر ہی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کے پھیلاؤ پر قابو پا سکتے ہیں، پھر ایسے ہتھیار چاہے شمالی کوریا میں ہوں یا ایران میں۔ یہ تھے فرانسیسی صدر کے الفاظ۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کرنے پر رضامند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش کا مقصد امریکہ کی جانب سے تہران کے ساتھ 2015 میں ہونے والے امریکی ایرانی جوہری معاہدے کے ختم ہونے پر پابندیاں لگائے جانے کو روکنا ہے۔ دوسری جانب سرکاری ٹی وی پر ایران کے صدر حسن روحانی نے نئی طرح کا معاہدہ تشکیل دیے جانے پر سوال اٹھایا ہے، اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ کی بین الاقوامی معاملات سے نمٹنے کی اہلیت پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک تاجر اور تعمیراتی ماہر کہہ کر بلایا ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے خبر رساں ادارے اے پی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے جوہری معاہدے سے ہاتھ اٹھا لیا تو جواب میں ایران بھی اس معاہدے کو ختم کر دے گا۔ تاہم واشنگٹن کے دورے کے دوران جرمن چانسلر اینگلا مرکل جرمنی کا امریکہ کا اتحادی ہونے پر زور دیں گی۔ صوفیہ بیش سینٹر فار یورپین ریفارم سے منسلک ہیں، وہ کہتی ہیں،
One big argument that Merkel will make to Trump is the humanitarian aid that Germany has.
امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ اینگلا مرکل جس ایک موضوع پر بحث کر سکتی ہیں وہ جرمنی کی جانب سے شام کے تنازع میں دی جانے والی امداد اور مہاجرین کو پناہ دینے کا معاملہ ہے، ساتھ ہی جرمنی کا مالی اور افغانستان میں کردار بھی زیر بحث آ سکتا ہے۔ یہ تھے صوفیہ بیش کے الفاظ۔ جہاں ایک طرف شام کے معاملے پر جرمنی اور امریکہ ایک ہی صفحے پر ہیں، وہیں ایران کے معاملے پر دونوں میں اختلافات واضح ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 12 مئی تک اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو رد کر کے اس پر دوبارہ پابندیاں عائد کریں گے یا نہیں۔ فرانس اور جرمنی کی کوشش ہے کہ امریکہ اس معاہدے کو قائم رکھے، تاہم جرمن چانسلر اینگلا مرکل اس معاملے پر کہتی ہیں،
جرمنی will watch very closely to ensure that this agreement will be honored. This does not solve all problems. We are very concerned about Iran's ballistic missile.
جرمنی اس بات کا بہت دھیان رکھے گا کہ یہ معاہدہ ختم نہ ہو، اس سے تمام مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر خاصی تشویش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم برطانیہ، فرانس اور امریکہ سے اس سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں تاکہ آگے کی راہ نکالی جا سکے۔ یہ تھے اینگلا مرکل کے الفاظ۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اینگلا مرکل کو صدر ٹرمپ کی سوچ بدلنے میں کافی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ صوفیہ بیش اسی خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں،
He is very dismissive of the deal, and I think what the Europeans will have to do is plan for a situation where the US
صدر ٹرمپ اس معاہدے کے بہت خلاف ہیں، اور یورپین رہنماؤں کو ایسا طریقہ نکالنا ہوگا کہ اگر امریکہ اصل معاہدے کے ساتھ نہ بھی رہے تو بھی ایران کے ساتھ ایک مستحکم صورتحال قائم کر سکے۔ صوفیہ بیش کے الفاظ۔ دوسری طرف اینگلا مرکل کے دورے کا ایک اور مقصد یورپ کو الومینیم کی درآمدات پر امریکی محصولات سے مستقل طور پر آزاد کروانا بھی ہے۔ تاحال اس چھوٹ کی میعاد اگلے ہفتے ختم ہو رہی ہے۔ برٹرنڈ بیڈی ایک سیاسی تحقیق کار ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاسی صورتحال یورپ کے حق میں جا سکتی ہے۔
La Chine est plus visée que les Européens.
China is being more targeted than the Europeans, who for some time now seem to be spared by their American ally.
وہ کہہ رہے ہیں، یورپینز کے مقابلے میں چین کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنے یورپی اتحادیوں کو کچھ عرصے سے اپنے ہی حال پر چھوڑا ہے. تمام صورتحال ایک ہی رخ پر جا رہی ہے اور امریکہ کی جانب سے کی جانے والی نئی دوستیاں امریکی تحفظ پر بھاری پڑ رہی ہیں. یہ تھے مسٹر بیڈی کے الفاظ. یاد رہے کہ اس قسم کی منقسم اور مختلف آرا یورپ کی جانب سے میکسیکو کے ساتھ حال ہی میں کیے جانے والے ایک تجارتی معاہدے کے بعد سامنے آئی ہیں اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شمالی امریکی آزاد تجارتی معاہدے کے تحت امریکہ کے تجارتی تعلقات پر دوبارہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. نخبت ملک اردو